برعلی و اولاد علی صلوات،
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجه.
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
خوشنودی شہزادی کونین جناب سیدہ فاطمہ زہرا کے لیے بلند تر صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد وجل فرجہ.
سورہ فاتحہ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد أجل فرجه
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية وصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة الأسكرية والغيبة الإلهية. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحسبن الذين كفروا إنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. تمام حمد و ثناء اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود ہے وہ حق.
محمد
تمام حمد و ثنا و ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، جو واحد یکتا ہے، جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ پروردگار جو اس کائنات کا خالق اور وہی اس کائنات کی تمام مخلوقات کا رازق، اور اس کے سوا کوئی بھی کسی بھی شے کا مالک حقیقی نہیں، وہ رب جو ہم سے ہماری شہرک سے زیادہ نزدیک اور ہم سب کے دلوں کے احوال سے واقف ہے، ہماری مخفی رازوں کو جاننے والا اور ہم پر ہر لمحے حاضر و ناظر۔ خواتین گرامی، ہم اور آپ زندگی میں دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی نعمتوں سے بہت زیادہ بہرہ مند ہیں اور راہ راست پر بھی نہیں ہے، گمراہی کے راستے پر۔ یہ وہ المیہ ہے جس کی وجہ سے لوگ گمراہی کے راستے کو پسند کرتے ہیں اور اس کے اوپر چل لیتے ہیں، کیونکہ بہت سے ایسے معاشرے میں افراد ہیں جو غلط کام کر رہے ہیں اور اچھی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، اچھی زندگیاں گزار رہے ہیں، ان کے مکانات اچھے ہیں، معاشرے میں ان کا نام بھی ہے، لوگ عزت سے ان کو پکارتے ہیں، ان کے سامنے جھکتے ہیں، طاقت توانائی لوگوں کے درمیان اثر و رسوخ یہ سب کچھ ان کے پاس۔ بس دنیا کی اس شان و شوکت اور اس دھوکے کو دیکھ کر لوگ ان کے راستے کو پسند کرتے ہیں، اس راستے پر چلنا انہیں اچھا لگتا۔ بچوں کے ذہن میں بھی یہ سوال آتا ہے کہ اگر کوئی غلط ہے، کوئی گناہ کر رہا ہے، کسی کا مال حرام ہے، تو اللہ تعالیٰ کیوں اس کے اوپر عذاب نہیں کرتا، کیوں اس کو سزا نہیں دیتا؟ پہلی مجلس جو اس فرشگاہ پر پڑی تھی، اس مجلس کا آغاز اس طرح سے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ہم ان لوگوں کی نعمتوں کو زیادہ کریں گے جو نعمت پر شاکر ہوں، اور جو لوگ کفران نعمت کریں گے اللہ کا عذاب ان پر سخت۔ یعنی دو مباحث ہیں، ایک بحث یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو ہم تمہاری نعمت کو زیادہ کریں گے، اور اگر کافر بنو گے، کفران نعمت کرو گے، تو نعمت کے کفران کے نتیجے میں تم پر سخت عذاب ہوگا۔ اور دوسری جانب سے یہ عنوان اور اس کا ثبوت بھی ہے کہ لوگ دنیا میں گناہگار ہیں، رشوت لے رہے ہیں، دھوکے دے رہے ہیں، ڈاکے ڈال رہے ہیں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس گھر بھی ہے، ان کے پاس اچھا کھانا بھی ہے، اچھا لباس بھی ہے، اسی طرح سے لوگوں کے درمیان بھی ان کی بات۔ تو پھر یہ دونوں آیات، یہ دونوں معاملات کیا متضاد نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دوسری والی بات کا کہ کیوں ان کے پاس نعمتیں ہیں جواب دیا، اور بہت خوبصورت جواب کہ کیوں ان لوگوں کی رسی دراز ہے، کیوں ان کے لیے دنیا میں طاقت حاصل کرنے کے راستے کھلے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، اور یہ وہ آیت ہے جس کو بھی میں پڑھوں گی، جسے امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں اپنے خطبے کے درمیان بیان کیا، کیونکہ اس وقت یزید کے پاس طاقت بھی تھی، یزید کے پاس مال بھی تھا، یزید کے پاس فوج بھی تھی، یزید کی بات لوگ سن رہے تھے، یزید کے ساتھ دینے والے زیادہ تھے، امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعداد کم تھی، امام کے دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی۔ حسینی لشکر میں صرف 72 تھے، یزیدی افواج میں 30,000 سے زائد لوگ۔ امام علی مقام کے پاس نہ کھانا تھا نہ پانی تھا، تمام دنیا کی نعمتیں امام کے پاس سے چھپ گئی۔ تو واقعی یہ مرحلہ بہت سخت مرحلہ ہو۔ پروردگار عالم نے جو آیت بیان کی اس کا امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جو ذکر کیا، اور اسی آیت کا ذکر جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دربار یزید میں کیا۔ یہ آیت کیسے جواب دے رہی ہے؟ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، ہرگز گمان نہ کریں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ظلم کیا، کہ اللہ نے جو ان کی رسی کو دراز کیا ہوا ہے وہ ان کے لیے خیر ہے، اس میں کوئی ان کے لیے بہتری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہاری رسی کو اس لیے دراز کیا ہوا ہے تاکہ تم جتنا گناہ سمیٹنا چاہتے ہو، جتنی برائیاں کرنا چاہتے ہو، جتنے نامہ اعمال میں خرابیوں کو، گناہوں کو، ظلم کو سمیٹنا چاہتے ہو وہ سمیٹ۔ اللہ تعالیٰ نے رسی خود دراز کر کے رکھی ہوئی، ان کے نامہ اعمال میں برائیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کل میں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ہمارے اعمال کے بارے میں مختار رکھا ہے، جو نیک شخص ہے وہ بھی اپنے ارادے سے، اپنی نیت سے، اپنی مرضی سے نیکی کو انجام دیتا ہے، اور جو برا شخص ہے وہ بھی اپنے ارادے اور نیت سے برائی کو انجام دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اوپر فوری طور پر آسمان سے عذاب نہیں کرتا، بلکہ اللہ نے اپنے عذاب کا ایک وقت مقرر کر رکھا ہے. اس لیے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کسی کے پاس گاڑی ہے تو وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گاڑی ہمیشہ نعمت کی شکل میں. کسی کے پاس اگر گھر ہے تو ہو سکتا ہے یہی گھر عذاب الہی کی شکل میں ہو. کسی کے پاس فراخی ہے تو یہ فراخی بھی عذاب الہی کی شکل میں ہو. اسی طرح سے اولاد ہے، کتنی اولادیں ایسے جو ماں باپ کے لیے سکون کے بجائے عذاب جان، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، ان کے دل کا میوہ نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے سخت ترین عذاب. تو پروردگار عالم کبھی مال کی شکل میں بھی عذاب کرتا ہے، اور ہر ایک کی چیز کو دیکھ کر اور ظاہری نعمت کو نعمت سمجھنا یہ بھی کم عقلی اور کم فہمی ہے. پروردگار عالم نے کس کو کیا عطا کیا ہے اس کو دیکھ کر اس کے راستے پر چلے جانا یہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں راہ ہدایت دی ہے، ہمیں راہ راست پر چلنا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی چیزوں کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں، صرف دنیا کے مسئلے میں نہیں بلکہ عزاداری کے حوالے سے بھی ایسا ہے کہ اگر عزاداری میں کہیں مجمع زیادہ ہے، کسی مجلس کا شہرا زیادہ ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ مجلس زیادہ بڑی اور مقبول اور مخلص مجلس ہو جو بیوی کی بارگاہ قبولیت. بیوی بھی اس چیز کو نظر میں رکھتی ہیں، ائمہ علیہ السلام اس چیز کو نظر میں رکھتے ہیں کہ جہاں پر خلوص زیادہ ہے وہاں پر پروردگار عالم کی خوشنودی ہے. اللہ تعالی ہمیں راہ راست پر صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. درود بھیجے گا محمد اور صلی علی محمد و آل محمد اجل فرجہ. ظالم نے ہمیشہ ظلم کیا اور ظلم کی پہنچ. اللہ نے رسی اس لیے دراز رکھی تاکہ دنیا میں مقام عبرت کو دکھایا جا سکے. کربلا میں ظالم نے اپنی ظلم کی وہ انتہا دکھائی ششماہ علی اصغر تک کو شہید کر دیا. دنیا میں کون سا ایسا انسان ہے جو مذہب کی بنا پر کسی کے ساتھ برا سلوک کرے؟ وہ ظالم ہے. اگر کوئی شخص مذہب کی وجہ سے کسی دوسرے انسان کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے تو وہ ظالم ہے. اسلام کی یہ تعلیمات ہے کہ اگر کافر بھی مہمان بنے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اکرم الضیف، جو مہمان ہے اس کی کرامت کرنا، اس کا خیال رکھنا، اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، اس کی مہمان نوازی کرنا اسلام کا حکم ہے. کہ اگر کوئی آیا ہے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں، آپ کے گھر میں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اس کو آپ بھوکا نہیں رکھ سکتے، اس کو پیاسا نہیں رکھ سکتے، اس کے آرام کا آپ کو خیال کرنا ہوگا کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہاں تک کہ اس کے ساتھ انسانی سلوک کرنا یہ انسانیت کا تقاضا ہے. تمام مذاہب میں یہ اصول لکھا ہوا ہے، صرف اسلامی نہیں کہتا بلکہ جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں یہ اصل ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اور صرف انسانوں کے ساتھ نہیں بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا انسانیت کا تقاضا ہے. ہم کسی جانور کے ساتھ بھی برا سلوک نہیں کر سکتے، کسی جانور کو بھی لاٹھی نہیں مار سکتے، اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے، ظلم کہلائے. اور ظلم گناہ کبیرہ، ظلم کا مقابلہ کرنا، ظلم کے سامنے کھڑے ہونا یہ کربلا کا درس ہے. کہ اگر کوئی ظالم ہے تو بہت بڑا مجرم ہے، اور اگر کوئی ظلم کو دیکھ رہا ہے، ظلم کے مقابلے میں خاموش رہتا ہے، تو وہ بھی اس کے گناہ میں شریک. امام حسین علیہ السلام نے جو آیت میدان کربلا میں پڑھی، اللہم صل علی محمد و آل محمد اجل فرجہ، اس کی وجہ یہ تھی کہ جو دشمنان اہل بیت تھے کہیں وہ گمان نہ کریں کہ حسین شکست کھا گئے، حسین ہار گئے، حسین کمزور ہو گئے. حسین کے ساتھ اللہ نے کیا کیا، جیسے کہ یزید اور عبید اللہ ابن زیاد نے بار بار ان جملات کو دہرایا اور اس طرح سے دہرایا کہ دیکھو اللہ نے کیا کیا حسین کے ساتھ، تاکہ لوگوں کے ذہن میں آ جائے کہ اللہ تعالی نے آخرت کے لیے سب کچھ رکھا ہوا. یہی وجہ ہے کہ جب بیوی نے اس آیت کا حوالہ دیا تو تو یزید سے یہ جملہ کہا کہ کل کے دن دیکھنا کہ کون جیتا اور کون ہارا، قیامت میں پتا چلے گا کہ کس کی فتح ہوئی ہے اور کس کی شکست ہوئی. اللہ نے تمہاری یہاں پر رسی دراز کر رکھی، اب تم اگر کوئی اور بھی گناہ کمانا چاہتے ہو تو وہ گناہ بھی کر لو. پروردگار عالم نے تمہارے لیے طاقت اور وسائل کا راستہ کھولا ہوا ہے، اگر تم اور برائی کرنا چاہتے ہو تو اور برا کرو. تو کبھی بھی اس بات سے کہ اگر کوئی ظالم قوی ہے، قدرت مند ہے، پیسے والا ہے، اثر و رسوخ والا ہے، انسان کو مرعوب نہیں ہونا چاہیے. اور اگر نعوذ باللہ کوئی ظالم کی طاقت کی وجہ سے، اس کے روب و دبدبے کی وجہ سے اس کی عزت کرنے لگے تو یہ گناہگار. ظالم کی مدد کرنا گناہ کبیرہ، ظالم کی حمایت کرنا گناہ کبیرہ. کربلا کا یہی درس امام حسین علیہ السلام نے اپنے خطبے میں بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا
محمد و آل محمد و اجل
کہ اگر کوئی شخص کسی ظالم حاکم کو ظلم کرتا ہوا دیکھے اور اس کے مقابلے میں وہ خاموش کھڑا رہے تو وہ اس کے ساتھ جو ظالم ہے محشور ہوگا، اس کی خاموشی سبب بنے گی کہ وہ اس کے ظلم میں شریک ہو جائے. لہذا اگر برائی ہو رہی ہو، گناہ ہو رہے ہو، تو مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنی آواز کو اٹھائے. خاموش رہنا ہر جگہ صحیح نہیں، ظلم کے مقابلے میں آواز کو اٹھانا واجب ہے. امر بالمعروف نہی عن منکر کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ ہماری آواز کے اندر طاقت ہوتی ہے، چاہے ہم ایک فرد ہی کیوں نہ ادھر سے کربلا. اور اگر ہم نے اپنی عملی زندگی میں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا نہیں سیکھی تو ہم نے کربلا کے درس کو نہیں سیکھا، ہم اہل بیت کے راستے پر نہیں چل رہے، ہم اہل بیت کے راستے سے بھٹک گئے، گمراہ ہو گئے. بہت خوبصورت احادیث ہیں ائمہ اطہار کے اس حوالے سے کہ وہ لوگ جو ظلم میں شریک ہوتے ہیں ان کا گناہ کتنا بڑا. اگر کوئی شخص کسی ظالم کے لیے، وہ تازیانہ جو مارا جاتا ہے، ہنٹر جو ظالم استعمال کرتا ہے، اس کو بنائے، ایک مثال، اگر کسی نے اس کی تیاری میں اس کی مدد کی، اس نے خود ہنٹر نہیں مارا، خود ارادہ نہیں کیا، خود ہاتھ نہیں اٹھایا، صرف اس کی تیاری میں کام کیا ہے، تو 70,000 میٹر کے برابر گز کا لفظ لکھا ہوا ہے، ذرا اردو میں ترجمہ کریں تو گز بنتا ہے، 70,000 گز کے برابر اجدہا اس شخص کی قبر میں آئے گا جو ظالم کی مدد کرتا ہے اس طرح، اور اس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس کو فشار دے گا. اگر گھر میں کہیں ظلم ہو رہا ہے، ہم خود ظلم کرنے والے نہیں ہیں، مثلا یہ ظلم ہماری سوسائٹی میں ہے اور اخباروں میں خبریں آتی ہیں، بہت سے گھروں میں مثلا بہو کو جلا دیا جاتا ہے، یا فرض کر لیں اکثر ساسیں مجھ سے شکایت کرتی ہیں کہ جب ظلم کی مثال آتی ہے تو بہو کو کیوں مظلوم بنا دیا جاتا ہے، ساس کو کیوں ظالم بنا دیا جاتا ہے. چلیے آپ فرض کر لیں اگر کوئی بہو ساس کو جلائے اور نعوذ باللہ وہ کسی سے مدد لے، اور وہ شخص چاہے اس کا باپ ہو یا بھائی ہو یا اس کی ماں ہو، اس کی اتنی مدد کرے کہ باہر سے کوئی چیز اس کو جلانے کے لیے لا دے، مثلا تیل لا دیا یا اس کو ماچس لا کر دے دیا، اور وہ جانتا تھا کہ اس کا قصد کیا ہے، کیا کرنے جا رہی ہے، علم ہو کہ اس نے کیا برا کام انجام دینا. ہو سکتا ہے کبھی شخص کوئی جاہل ہو، اس کو پتہ ہی نہ ہو کس مقصد کے لیے بلا رہے، مثلا گھر میں اس کو چولہا جلانے کے لیے ماچس منگائی، لیکن اگر اس نے جان لیا کہ مقصد کیا ہے اور پھر اس کی مدد کر دی صرف اتنا ہی کہ اس کو پکڑا دیا. اگر کسی شخص کو پتا ہے کہ کوئی ظالم کسی مظلوم کے لیے کوئی حکم لکھنے والا ہے، بیجا حکم قتل حکم اعدام لکھنے والا ہے، اس کو پین پکڑا دیا، یہ بھی ظلم میں شریک ہے. اگر ہم اور آپ اگر کہیں پہ ظلم دیکھتے ہیں اور وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ظالم کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، تو یہ مظلوم کی بھی مدد ہے، مظلوم کی مدد بھی ہے. اور ایک اور روایت میں آئے کہ مومن کا فرض ہے کہ وہ مومن کی مدد کرے چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. بہت خوبصورت ہے روایت، یعنی اگر کوئی صاحب ایمان ہے، اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے دل میں ایمان ہے، مثلا نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، اہل بیت کا ماننے والا ہے، صاحب ایمان ہے، اب ظلم کرنے جا رہا ہے، ظلم بہت بری شے ہے، ظلم انسان کی تمام نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو کھا جاتی ہے. اب ظلم کرنے جا رہا ہے، مومن کا فرض ہے کہ اگر اس کا مومن بھائی ظلم کرنے جا رہا ہے، اس ظالم کی مدد کرے، اس کو ظلم سے روک. ظالم کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے، مظلوم کی مدد یہ ہے کہ اس کے اوپر ظلم نہیں ہونے دینا. اس لیے ہمارا اور آپ کا معاشرے میں، سوسائٹی میں، جہاں کہیں بھی ہو، بہت اہم کردار ہے کہ ہم اگر ظلم کو روکنے والے بن جاتے تو اہل بیت کے راستے پر، اور اگر ہم ظلم کو خاموشی سے دیکھنے والے بن جاتے، تماشبین بن جاتے، تو ہم اہل بیت کے راستے پر نہیں. درود بھیجے گا محمد والا.
محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج.
اذان کی خاطر چند لمحے رکیں گے. وصیت نامہ ہے، کونا للظالم خصما وللمظلوم اونا. ظالم کے لیے دشمن بن کر رہو اور مظلوم کے لیے معاون و مددگار بن کر رہو. وصیت بہت اہمیت رکھتی ہے. وصیت کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے. اکثر لوگ اپنے والدین کی وصیت کے حوالے سے اتنے حساس ہوتے ہیں کہ اگر ماں یا باپ، اور یہ حساسیت بہت صحیح ہے، بجا ہے، بالکل جائز حساسیت ہے، ہونا بھی چاہیے کہ اگر ماں یا باپ کو یہ کہہ کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے کہ ہماری وصیت ہے کہ ہمیں فلاں قبرستان میں دفن کرنا، تو واجب ہے کہ ہم وہیں پر دفن کریں جہاں پر وہ کہہ کر گئے ہیں. وصیت کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. اگر چند چیزیں والدین نے اپنے ترکے میں چھوڑی ہیں، اس میں چھوڑی ہیں، اور ماں باپ یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں کہ فلاں چیز میرے فلاں بیٹے کو دینا ہے، فلاں چیز میری فلاں بیٹی کو، تو واجب ہے ہم ویسے ہی تقسیم کریں. ہم اپنی مرضی سے ہیر پھیر نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کا مال تھا وہ وصیت کر کے گئے، ایسے ہی تقسیم کیا جائے. وصیت صرف مالی امور میں نہیں ہوتی. لوگوں کے ذہن میں کہ وصیت کا تصور یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس کوئی جائیداد ہے، کچھ مال ہے، وہ بتا کر چلا جائے، اور اگر کسی کے کوئی مال جائیداد نہیں ہے تو اس کو وصیت ہی نہیں کرنی چاہیے. جبکہ حقیقت ہے کہ عجیب تصور ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو مرنے والے کو جو دنیا سے جا رہا ہے وصیت کرنے کا یہ حق نہیں دیا جاتا، جبکہ وصیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ انسان مالی امور میں تقسیم بندی کر کے جائے بتا کر جائے، وصیت تو تمام چیزوں میں کی جاتی، خصوصاً اگر مرنے والے کے یعنی جو شخص جانکنی کی حالت ہے مثال کے طور پر، وصیت کے لیے ضروری نہیں کہ مرتے وقت ہی کیا جائے، انسان کو وصیت لکھتے رہنا چاہیے اور ہر کچھ عرصے کے بعد جب پتہ چل گیا کہ ابھی تو نہیں مرے، ہو سکتا ہے 4-5 سال اور زندہ رہے، تو اپنی وصیت کو تبدیل بھی کرتے رہنا چاہیے، اپ ڈیٹ رکھنا چاہیے وصیت نامہ. تو جو شخص زندگی گزارا اسے پتہ ہے میری نماز قضا ہے، مثلاً روزے قضا ہے، کسی کا قرض ہے یا کچھ کام ایسے ہیں جو بیچ میں ہیں ادھورے ہیں، ان سب کے بارے میں اپنے ورثا کو مطلع کرنا، ان کو بتانا، ان کو وصیت کر کے جانا کہ اگر مر جاؤں تو اس طرح سے کاموں کو انجام دینا تاکہ مرنے کے بعد اس کے کام بیچ میں ادھورے نہ رہتے. حضرت علی علیہ السلام نے اپنے وصیت نامے میں محمد و آل محمد اجل فرجہم، اپنے چاہنے والوں سے، اپنے پیروکاروں سے، اپنے شیعوں سے جو ان کے راستے پر چلنے والے ہیں تاکہ وہ راستے میں بھٹک نہ جائیں، راستے میں گمراہ نہ ہو جائیں، اس راستے کے لیے مولا نے ایک اصل دیا، ایک قانون بتایا کہ ہمیشہ اپنی زندگی میں اس راہ پر چلو گے تو کامیاب رہو گے، میرے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو گے، صراط مستقیم پر رہو گے، کبھی بھی گمراہی کا راستہ نہیں ہوگا یہ راستہ اگر تم ظالم کے ساتھ دشمن بنے رہو گے اور مظلوم کی معاونت کرتے رہو، چاہے وہ تمہارے بھائی ہو، رشتہ دار ہو، کوئی بھی ہو. دین اسلام کا یہ اصل ہے کہ ظالم کے ساتھ دشمنی اور مظلوم کے ساتھ مددگاری، اور یہ مظلوم کی مدد انتہائی اہمیت رکھتی ہے، انتہائی اہمیت رکھتی ہے. اگر کسی نے اپنے مومن بھائی کو اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے، تنہا چھوڑ دیا، اس کی صدا پر لبیک نہیں کہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عذاب کرے گا. کوئی مومن بھائی مظلوم تھا، ظلم ہو رہا تھا، اس نے معاونت کے لیے پکارا، بلایا، اس نے اس کی مدد نہیں کی، وہ مصیبت میں پھنس گیا، ظلم کا شکار ہو گیا، اس شخص کے اوپر بھی عذاب ہوگا جو مدد کر سکتا تھا اس نے مدد نہیں کی. امام حسین علیہ السلام بھی جب کربلا میں تھے، امام علی مقام نے بعض لوگوں کو یہ جملہ اپنے آخری وقتوں میں بیان کیا کہ عجب میں صدائے استغاثہ بلند کروں گا تو میری صدائے استغاثہ جس کے کان میں پہنچے گی اور وہ میری مدد کے لیے نہیں آئے گا تو اللہ کا سخت عذاب اس کے اوپر ہوگا. کچھ لوگ تھے جو راستے میں سفر کرتے ہوئے امام حسین علیہ السلام تک پہنچے تھے، ان کے پاس کچھ امانتیں تھیں اور وہ امام در حقیقت امام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ مسافر تھے، لیکن جب امام نے ان کو نصرت کے لیے پکارا تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ ہمارے پاس بہت ساری امانتیں جو ہمیں لوگ تک لوٹانی ہیں اور ہم ایسے ہی مسافر تھے جو آپ تک آ گئے، یعنی بغیر کسی تیاری کے مصادفاً امام سے ملے. امام نے کہا اچھا تم یہاں سے چلے جاؤ اور خیال رکھنا کہ میری صدائے استغاثہ جب بلند ہوگی تو تم کربلا سے بہت دور ہو، کیونکہ اگر تمہارے کانوں میں میری صدا پڑی اور تم میری پکار پر نہ آئے تو تم پر سخت عذاب ہو. یہ امام علی مقام نے ان لوگوں سے بھی کہا کہ اگر کوئی شخص بلا رہا ہو مدد کے لیے اور سننے والے اس کی آواز کو سنے اور اس کی مدد کے اوپر لبیک نہ کہے تو سخت عذاب ہو. یہ بھی روایت ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی مظلوم کسی ایسے شخص سے حمایت طلب کرے جو اس کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کسی ظلم کا شکار ہونے والا ہو، مشکل میں پڑھنے والا ہو، اور وہ شخص مدد نہ کرے اور وہ ظلم اس پر نہ ہو، مثلا کسی بھی وجہ سے وہ بچ گیا، سختی سے مصیبت اس کی ٹل گئی، اللہ تعالیٰ اس شخص کے نامہ اعمال سے اس کی نیکیوں کو کم کر دیتا ہے جس سے مدد مانگی گئی. اور اگر ظلم ہو گیا، مشکل آ گئی، مصیبت پڑ گئی، تو پھر اس کے اوپر عذاب نازل کرے گا. صرف مانگنا اور اس کا مدد نہ کرنا اور مصیبت کا ٹل جانا اس شخص کے نامہ اعمال سے نیکیوں کو کم کر دیتا ہے. اور اگر مانگا مصیبت آ بھی گئی، مصیبت میں گرفتار بھی ہو گیا، تو اس شخص کے اوپر عذاب بھی آئے گا جس سے مدد مانگی تھی، جو کچھ کر سکتا تھا. پروردگار عالم نے یہ نظام بنایا اہل ایمان کا کہ مومنین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور مشکل کے وقت میں جب کسی ظالم کے ظلم کا خطرہ ہو، ایک دوسرے کی مدد اس صورت میں جب ہم کر سکتے ہوں کرنا ہم پر واجب ہے. درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم. محمد و اجل فرج.
جہاں اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم عظیم کہا، ظلم یعنی عدل کی مخالف لفظ، متضاد لفظ، انصاف نہیں کہ انسان اللہ کو چھوڑ کے دوسرے معبودوں کی پرستش کرے، عدل یہ کہ اللہ کی عبادت کرے، لا الہ الا اللہ، یہ عدل ہے، یہ انصاف. شرک کو کہا ان الشرک لظلم عظیم، انسان کا ایک رابطہ اپنے معبود سے ہوتا ہے، اپنے رب سے ہوتا ہے، اپنے مالک سے ہوتا ہے، اور اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پرستش کرنے لگتا ہے تو بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا ظلم ہے. اسی طرح سے اگر کوئی انسان اپنے ساتھ ظلم کرتا ہے یا اللہ کے حکم کے بجائے شیطان کی پرستش کرنے لگتا ہے، اس کی باتیں سننے لگتا ہے، کہتے تو ہے کہ اللہ ایک ہے لیکن جب عمل کی منزل میں آتا ہے تو گناہ کرتا ہے. گناہ کے لیے بھی کہا کہ ظلم ہے، گناہ کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے. ظالم کون ہے؟ ہم خود جو گناہ کر رہے ہیں. کس کے اوپر ظلم کر رہے ہیں؟ اپنے نفس کے اوپر. من ذا فیضل علیہا. دو دن سے آپ کو آیت سنا، جو گمراہی کے راستے پر چلا گیا اس نے اپنا ہی نقصان کیا، خسران مبین میں ہے. جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ولسر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں. درود بھیجے گا محمد علیہ
وسلم. محمد
پچھلے سالوں میں میں بات بتا چکی ہوں کہ کھانے پینے کا سلسلہ ہے مجلس سے پہلے رکھے، جو دروازے سے آ رہا ہے اس کو شربت پلائے. بیچ میں کھانے پینے کے سلسلے سے مجلس ڈسٹرب ہوتی ہے، پر محمد و آل محمد صلوات.
اللہم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجہم.
اہل بیت عصمت و طہارت کے چاہنے والوں نے ہمیشہ ظلم کا مقابلہ کیا، اور یہی شعار کربلا کا تھا. شعار کربلا ہے کہ ظالم کے ساتھ دشمنی کرو اور ظلم کا مقابلہ کرتے رہو. چند دنوں سے میں کچھ اصحاب کا ذکر روزانہ یہاں پر کروں، کیونکہ یہ وہ اصحاب امیر المومنین ہیں، علی بن ابی طالب کے جانصار، جانے والے، جو ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو کر حق بات کو کہنے کی جرت رکھتے. کہ ظلم کے مقابلے کے لیے زبان کو کھولنا بہت ضروری ہے، اور ظالم جابر کے مقابلے میں زبان کو کھولنا یہ جہاد اکبر ہے، عظیم جہاد ہے، جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے انجام دیا. جناب مالک اشتر کا ذکر ہے، لوگ یاد ان کا تذکرہ، ان کا ذکر ضروری ہے کہ ہم یہ نام لیں تاکہ ہمارے اندر ان کے ناموں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ جذبہ پیدا کرے کہ جیسے یہ اپنے امام کے لیے وفاشار تھے، قربانیاں دینے والے تھے، اور اس مرتبے پر پہنچے تھے کہ امام انہیں اپنا صحابی سمجھے اور ان کے لیے دعائیں دیں. ہم اور آپ بھی اسی جذبے کے تحت ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ ہمارا نام بھی شاید امام زمانہ کے لیے اتنا اہم ہو.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
کہ مولا ہمارے لیے دعا کرے، دعائے ندبہ کے جملات کہ ہم ان خوش نصیبوں میں سے، ان سعادت مندوں میں سے ہو جائیں جن کے لیے آپ دعا کرتے ہیں. یعنی اگر ہمیں امام کی دعا نصیب ہو جائے تو ہمارے لیے اس سے بڑا کرم کہ ہمارے درود و سلام امام تک پہنچ جائے اور امام ہمیں دعا دے، ہمارے لیے سعادت مندی سے بڑی اور کوئی نہیں. تو مالک اشتر وہ عظیم ہستی ہے جن کے لیے امام نے ایک لیٹر لکھا، اور یہ لیٹر جو ہے نہج البلاغہ میں موجود. کیسے حکومت کرنی چاہیے، ایک حاکم کے کیا فرائض ہوتے ہیں، کس طرح سے ایک حاکم کو اپنی رعایا کو ظلم ستم سے بچانا. مالک اشتر اس سے پہلے کہ امام ہے مصر بھیجتے, مصر کا گورنر بنایا تھا اپنی حکومت میں, جب مولا کائنات خود حاکم بنی ہے 36 ہجری میں, تو مصر کا گورنر بنا کر مالک اشتر کو بھیجا تھا, اور مصر والوں کے لیے امام نے خط لکھا تھا جس میں مالک اشتر کی اہمیت کو بیان کیا. تو مالک کی اہمیت کو امام نے اس طرح سے بیان کیا کہ مالک کو وہی حیثیت مجھ سے ہے جو مجھے رسول اللہ سے تھی, وہی نسبت جو علی ابن ابی طالب کی رسول اکرم سے تھی جناب مالک اشتر کو حضرت امیر المومنین سے تھی. جس طرح نبی اکرم نے علی کے لیے کہا تھا کہ یہ میرا نفس ہے, علی ابن ابی طالب کی فضائل میں سے, ان کی کرامات میں سے, ان کے بڑے منصب ہونے میں سے ہم یہ کہتے ہیں کہ انہیں رسول اللہ نے کہا کہ نفس رسول ہے, آئے مباہلہ میں بیان کیا. اسی طرح سے حضرت علی علیہ السلام کو نبی اکرم نے کہا کہ تم مجھ سے وہی حیثیت رکھتے ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی, صرف فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. بس پروردگار عالم نے جس طرح ان لوگوں کو بیان کیا, اسی طرح سے امیر المومنین نے اپنے اصحاب کو دکھا کتنا بڑا مرتبہ ہے مالک اشتر کا حضرت علی کے لیے, کہ حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہی نسبت مجھ سے ہے جو مجھے رسول اللہ سے تھی, اور مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. مالک اشتر نے تمام جنگوں میں امیر المومنین کا ساتھ دیا, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ ہستی جو تلوار خدا تھی, جس کے بارے میں امیر المومنین نے کہا کہ اس کی اطاعت کرنا, اس کے حکم کے مطابق چلنا, کیونکہ یہ مرد فقی اور متقی پرہیزگار ہے اور بصیرت رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے انہیں جو اتنا بڑا مرتبہ دیا تھا اس سے پہلے کہ یہ اپنے مرتبے پر فائز ہوتے, مصر کے گورنر بنتے, وہاں تک پہنچتے, معاویہ نے خط لکھا اور سازش کی مالک اشتر کو قتل کروانے. اور ایک عام سے شخص کو ظالم کے لیے کس طرح مددگار بنتے ہیں لوگ. ایک دہقان, ایک ایسا شخص جو زمیندار ہے, راستے میں سے گزریں گے, اس زمیندار سے کہا کہ شہد میں زہر ڈال کر شربت بناؤ, اس میں شہد کا شربت ہو, اس میں زہر ڈال دو, کیونکہ مالک اشتر کو شہد بہت پسند, وہ پلا دینا. حضرت مالک اشتر نے وہ شہد کا شربت پیا اور شہید ہو, جس پر امام علی علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو. دشمن خوش ہو گیا, دشمن نے خوشی منائی کہ علی کا ایک ساتھی کم ہو گیا, اور بہت اہم ساتھی کم ہو گیا. کون سا ساتھی کم ہوا؟ وہ جو اللہ کی تلوار تھا, وہ جس کو علی ابن ابی طالب سے ایسی نسبت تھی جو کہ رسول اللہ کی نسبت امیر المومنین سے تھی, اتنا قرب تھا علی سے. تو کتنا نقصان کیا دین اسلام کا, اور جس شخص نے دیا یقیناً اس کے دل میں محبت دنیا تھی, جو اتنا بڑا نقصان علی کا کیا. محبت دنیا تھی کیونکہ اسے کہہ دیا گیا تھا اگر یہ کام کر دو گے تو تمہیں اتنا مال مل جائے گا. جب بھی کوئی ایسا معاملہ آتا ہے کہ جس میں کوئی نہ کوئی دنیا کی لالچ ہوتی ہے, تو انسان کو رک کر سوچنا چاہیے کہ کہیں اس میں کوئی بڑا نقصان تو نہیں, دنیا کی لالچ کیوں آنی. اگر کوئی ایسی پیشکش ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے مطلب کیا ہے, قیمت کیا دینی پڑے گی. ایک زہر کے شربت سے خسران دنیا اور آخرت اس شخص کو حاصل کرنا پڑے گا. کہ اگر یہاں پر یہ شخص کام نہ کرتا, زیادہ بنت اشعث امام حسن کو زہر دینے کے لیے تیار نہ ہوتی, تو امام مظلوم کی جان بچ سکتی تھی. ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ظالم کی مدد کرتے ہیں, جن کی وجہ سے کوئی بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے. لیکن اگر چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے اپنے کاموں کو سمجھ لیں اور یہ عہد کریں, اپنے طور پر اللہ کے سامنے عہد کریں کہ ہم نے یہ غلط کام نہیں کرے. اور ظلم کی ایک قسم جہاں اس طرح کی معاملت ہے, وہ آبرو اور عزت کے معاملے میں. مومن کی عزت اور اس کی آبرو کی بہت حیثیت ہے, کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کی غیبت سنتا ہے اور اس غیبت کو سن لیتا ہے, یا کسی کی چغلی کرتا ہے, یا کسی کے لیے کوئی تہمت لگاتا ہے نعوذ باللہ, تو یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے. اور یہ حتیٰ کہ حرمت کرنا, آبرو ریزی کرنا, کسی کی عزت سے کھیلنا, وہ ظلم عظیم ہے جس کا نقصان بہت زیادہ ہے. اگر کوئی اپنی زبان سے کوئی گناہ کر رہا ہے, تو یہ وہ نیش ہے جو تلوار سے زیادہ سخت ہے تلوار سے زیادہ اس کی دھار تیز ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے کہ ہم ایسے مظالم سے, ظلم میں یہ زیادتی ہے, ہم ایسے مظالم سے اپنے وجود کو بچا سکیں, اپنے معاشرے کو بچا سکیں. درود بھیجے گا محمد.
محمد وصل پر.
انہی ناموں میں سے ایک نام حاجر ابن عدی کا ہے جو شہید ہوئے, انشاءاللہ کل ان کا ذکر کروں گی. اور ان کے والد عدی ابن حاتم طائی, عدی ابن حاتم طائی کے بیٹے, اور ان کے بیٹے حاجر ابن عدی, یہ سب اصحاب امیر المومنین میں سے اور اصحاب امام حسن اور حسین علیہ السلام میں سے. ان لوگوں نے جو قربانیاں دی اس کی وجہ یہ تھی, میں نے ایک جملہ پچھلے دنوں بھی کہا نقطہ, کہ کون سی ایسی صفات ہوتی ہیں جو انسان کو اس قابل بناتی ہیں کہ ہم اہل بیت کے راستے پر چل سکیں. بہت سی ایسی معنوی روحانی اور اخلاقی صفات انسان کے اندر موجود ہوں تو راہ راست پر آ جاتا ہے. جن میں سے کچھ اخلاق حسنہ حسن, سخاوت اگر کسی گھرانے میں ہے, اگر سخاوت ہے تو وہ گھرانہ اچھے انسانوں کی پرورش کر سکتا ہے کیونکہ ان کے اندر یہ اچھی کوالٹی. اگر سچ بولنے کی عادت کسی گھرانے میں ہے تو آئندہ ان کی نسلیں اچھی نسلیں نکل سکتی. لیکن نعوذ باللہ اگر کسی گھرانے کے اندر حیا نہیں ہے, جھوٹ ہے, مکاری ہے, منافقت ہے, کنجوسی ہے, یہ تمام برائیاں, بزدلی سب جمع ہو گئی گھرانے, اب آئندہ ان نسلوں میں سے اچھے انسان پروان چڑھانا بہت مشکل. تو مالک اشتر کا جو گھرانہ تھا وہ قبیلہ مزہج کا تھا, ہانی ابن عروہ کا خاندان تھا, اور میرے مومنین نے ان کی تعریف اور ستائش میں یہ بھی لکھا تھا تاکہ لوگوں کے لیے تصدیق ہو جائے کہ قبیلہ مزہج کے فرد ہیں, ان سے تعلق رکھتے ہیں, اور قبیلہ مزہج بہت زیادہ بہادر اور شجاع خاندان. اسی طرح حجر ابن عدی حاتم طائی کے خاندان سے ان کے پوتے, اور اس گھرانے میں رحم دلی, دوسروں کو عطا کرنا, سخاوت سے کام لینا, یہ ایک رواج تھا. اور جب عدی ابن حاتم طائی رسول اللہ سے ملاقات کرتے ہیں اور رسول اللہ کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں تو وہ نبی اکرم کی سخاوت سے متاثر ہوئے, اور نبی اکرم کی بہت زیادہ انہوں نے فضیلتیں سنی ہوئی تھی کہ بہت اچھے انسان ہیں اور بہت زیادہ عالم ہیں, لوگوں سے بہت مختلف ہیں. لیکن جب وہ ان کے ساتھ گزر رہے تھے تو ایک بوڑھی عورت اسی وقت ان کے سامنے آئی اور نبی اکرم سے اپنی حاجت کو طلب کیا. رسول اللہ نے اسی وقت اس عورت کی بات کو سنا بھی اور اس کی حاجت کو پورا بھی کر دیا. عدی ابن حاتم طائی یہ دیکھ کر متاثر ہوئے کہ یہ بادشاہوں کی روش نہیں ہے, یہ اللہ کے انبیاء کی روش, اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد و آل محمد و اجل فرجہ. یہ وہ نبی ہیں جن کا تعلق اللہ سے ہے اور ان کا تعلق دنیا سے نہیں, لیکن ایسے ہی معرفت کے نکات کو سمجھنے کے لیے بصیرت اور دل چاہیے ہوتا, ہر کوئی ایسی چیزیں سمجھتا بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ عدی ابن حاتم طائی جلد اسلام بھی لے آئے اور اس کے بعد جب اپنے بچوں کو جوان کیا تو اللہ کی راہ میں دے دیا, یہاں تک کہ جب معاویہ نے عدی ابن حاتم طائی سے بعد شہادت حضرت علی علیہ السلام یہ سوال کیا کہ تمہارے بچے کہاں ہیں, تو عدی ابن حاتم طائی کہتے ہیں کہ میرے بچے امیر المومنین کے رقاب میں شہید ہیں. حضرت علی خود بھی شہید ہو چکے تھے, جنگ سفین و جبل میں شہید ہو چکے. تو اس وقت معاویہ نے طنز کر کے جملہ کہا, علی نے تمہارے ساتھ انصاف نہیں کیا, اس نے اپنے بچے بچا لیے اور تمہارے بچے مروا دیے. ہوتی ہے نا ایسی بہت ساری باتیں زندگی میں, اس طرح کے جملے بہت سننے پڑتے, لیکن اگر ایمان مضبوط ہو تو انسان کے پاس جواب ہوتا ہے. جانتے ہیں انہوں نے کیا جواب, بہت خوبصورت جواب ہے عدی ابن حاتم طائی کا جو انہوں نے معاویہ کو, انہوں نے کہا میں نے علی کے ساتھ انصاف نہیں کیا, علی خود شہید ہو گئے اور میں ابھی تک زندہ ہوں. یہ جذبہ ہے, یہ جذبہ قربانی کا ہونا چاہیے اصحاب امام زمانہ میں. اگر ہمارے اندر یہ جذبہ نہیں ہے تو ہم امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی
محمد و آل محمد وعجل فرجہم.
امام کی ہم بیعت نہیں کر سکتے، امام کا انتظار نہیں کر سکتے، امام کے رکاب میں شہید ہونے کی، اپنے بچوں کو شہید کروانے کی اہلیت نہیں پا سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جذبہ ایمانی دے جو اصحاب امیر المومنین کا، اصحاب امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا. آج 7 محرم ہے اور 7 محرم کی مجلس ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو حق پر مبنی مجلس پڑھنا چاہتے ہیں بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. اکثر 7 محرم کی مجالس لوگ ان سے پڑھوانا بھی نہیں چاہتے اور 7 محرم کی مجلس کے بعد اعتراض بھی ہوتا ہے. ایک بات میں آپ لوگوں کو، تقریباً 4th سال میں یہاں پر اشرح پڑھتے ہوئے ہر سال اس جملے کو دہراتی ہوں، اللہ تعالیٰ توفیق دے آپ لوگوں کو. مجھے نہیں معلوم، مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ نے آپ میں سے کوئی بھی ایسا شخص ہو، کوئی بھی ایسی خاتون ہو جنہوں نے کربلا کو پڑھنا شروع کیا. بار بار میں ہر سال یہ کہتی ہوں کہ ہمارا المیہ یہ کہ ہم کربلا کو صرف سنتے ہیں، پڑھتے نہیں. بہت سارے پڑھنے والے کربلا کو صرف سن کر پڑھتے ہیں، پڑھ کر نہیں پڑھتے. مجلس سے پڑھنے والے مجلس سے سن کے پڑھتے ہیں، مجلس پڑھنے والے کتاب پڑھ کر مجلس نہیں پڑھتے. یہی وجہ ہے کہ کربلا کی تاریخ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں تو بالکل الگ ہیں اور معاشرے میں دیکھیں تو وہ علیحدہ ہیں. من جملہ حضرت قاسم کی شہادت کا تذکرہ. جب ہم گفتگو کرتے ہیں ان لوگوں سے جو مرثیہ پڑھتے ہیں کہ بھئی یہ سہرا اور مہندی اور دولہا، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے جو آپ پڑھیں، لوگ کہتے ہیں کچھ ہے ہی نہیں. ہر چیز میں، یعنی مرثیہ میں اور سوز میں، حضرت قاسم کے حوالے سے ذکر سہرے کا اور مہندی کا ضرور آئے. بہت افسوس سے کہنا پڑتا، مجھے خود افسوس ہوا کہ آج اسی فرش عزا پر پھر ذکر ہوا سہرے کا. کہ شاعری اور چیز ہے اور نثر اور ہے، تاریخ اور. لیکن شاعروں نے واقع کربلا کو اس حد تک اور خصوصاً حضرت قاسم کے حوالے سے اپنے تخیلات اور اپنی سوسائٹی کے حوالے سے اتنا ملایا، جبکہ مجھے حیرت ہے کہ کیوں وہی چیز حضرت علی اکبر کے لیے نہیں تھی. جناب علی اکبر کا سن حضرت قاسم سے 5 سال بڑا، حضرت علی اکبر 18 سال کے، حضرت قاسم 13 سال کے. حضرت قاسم نابالغ بچے، یعنی وہ بچہ جس کا بھی بلوغت بھی نہیں، بچے ہیں، بالکل نوجوان ہیں، جوانی کی عمر میں شادی کے اب لائق نہیں ہے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس میں تحریفات اتنی زیادہ ہیں جس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. اتنی بڑی تحریف ہے، تاریخ کی کتنی کتابیں ہیں، سب کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، اختلاف کی کوئی بات نہیں. سب متفق ہے کہ بی بی فاطمہ کبرا امام حسن کے بڑے بیٹے جناب حسن مسنہ کی زوجہ تھیں، زوجیت میں تھیں، شادی ہو چکی تھی اور بی بی فاطمہ کبرا کربلا کے میدان میں اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھیں. حسن مسنہ بھی وہاں پر تھے، ان کا ایک بچہ بھی تھا. امام حسن کے سب سے بڑے بیٹے حسن مسنہ کربلا کے واقعے میں امام حسن کی واحد اولاد ہیں جو زندہ بچ گئے تھے، زخمی ہو گئے تھے اور جب بہت دیر تک بے ہوش رہے انہیں گنج شہیدہ میں، اسی جگہ پر جہاں امام نے سب کے جنازوں کو رکھا تھا، حسن مسنہ بھی وہیں پر موجود تھے، لیکن ان کی سانسیں باقی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی عطا کی اور امام حسن کی نسل کو آگے بڑھنا تھا، لہٰذا وہ زندہ رہے، اللہ کی مرضی تھی. باقی سارے چھوٹے بھائی، سب سے بڑے تھے وہ بچ گئے، چھوٹے بھائی شہید ہو گئے، 5 بھائی شہید ہوئے. حسن مسنہ بعد میں کسی ایک قافلے کے ذریعے ان لوگوں میں سے جو اشقیہ کی فوج میں تھے، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے ان کے دلوں میں کچھ نہ کچھ، بعض کے دلوں میں رحم تھا، عمر صاحب سے سفارش کر کے امام حسن کی اس نشانی کو کوفہ لے گئے اور وہاں تقریباً 1 سال حسن مسنہ علاج اور معالجے کے مرحلے میں رہے. اس کے 1 سال کے بعد وہ مدینہ واپس آتے ہیں. امام حسن کی نشانی بس باقی بچی. باقی جو حضرت قاسم کے حوالے سے گفتگو ہے اس میں اگر ہم تاریخ میں جا کر دیکھیں، کسی عقد کا ظاہر کوئی سوال ہی نہیں. جناب فاطمہ کبرا خود شادی شدہ اور ان کی بھابھی تھی، اسی طرح سے نہ ان کا سن ہے نہ ہی کربلا کے اس قیامت خیز مرحلے میں، اس منظر میں ہمیں، ہمارا دل ہی گوارا نہیں کرتا کہ کوئی شادی یا مہندی کی رسم. نہیں دی، تو اتنی فرسودہ رسم کہ جس کو آج ہم اور آپ عقل مند لوگ خود ہی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ہماری شادی میں مہندی کی کیا ضرورت ہے، یہ ایک فالتو رسم ہے جس کے اوپر اسراف بھی ہوتا ہے، اس کے اندر مزخرفات بھی ہوتے ہیں، خرافات بھی ہوتے ہیں، تو مہندی کا تو کوئی نام نشان تھا اگر ہو رہی ہے تو یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی چیز جو ہم نے خود ہی ایجاد کی ہوئی ہمارے درمیان ہے. اور شعرا نے بھی حضرت قاسم کے حوالے سے اللہ جانے کہ اس کے پیچھے کیا ہے کہ کیوں اس طرح سے کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ارمان تھا، ماں کے دل کا ارمان تھا، اس کو ہم یوں اظہار کرتے. اگر ماں کے دل کا ارمان تھا تو اور جوان بھی تو تھے، حضرت علی اکبر تھے اور محمد تھے، وہ بھی تو جوان تھے، کہ حضرت قاسم کے حوالے سے کیوں ایسے. اکثر بچیاں، کیونکہ میں خود ذاکری کی کلاس لیتی ہوں، یہ سوال کر رہی ہوتی کہ ہم کیا پڑھیں، یعنی تعجب ہے کہ کیا حضرت قاسم کے مسائل کم ہیں جس میں ہم یہ وہ چیزیں جو نہیں ہیں ان کو بھی داخل کریں گے تو مسائل پڑھے گئے. بہت کچھ ہے جس کو پڑھا جا سکتا. سات محرم ہے، سات محرم کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو غم کی انتہا کی تاریخ ہے. سات محرم سے امام حسین کے خیموں میں پانی آنا بند ہو گیا. سات محرم سے حسینی قافلے کے بچے پیاسے تھے، خیموں سے لطش لطش کی صدا. خواتین گرامی ہر روز یاد دلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میدان کربلا اور عراق کی سرزمین کو جو لوگ جا چکے ہیں اچھی طریقے سے جانتے ہیں کتنی گرمی اور پیاس کا کیا حلوہ. چھوٹے چھوٹے بچے خیمے میں التش تش کی صدایں بلند کر چکی، اور سلام ہو ان بیویوں پر جو تین دن تک یہ آوازیں سنتی رہی. حق امام حسن یہ ہے کہ جو 10 سال پہلے واقعہ کربلا سے 50 ہجرا میں امام حسن اس دنیا سے گئے، اور اس وقت حضرت قاسم کا سن صرف 3 برس کا، حق امام حسن کو ادا کرے اور ان کے بچوں کا صرف نام یہاں پر لوں. ان میں ایک حسن مسلح ہے، عبداللہ ہے، اصغر ہے، عبداللہ اکبر ہے، احمد ابن حسن ہے، اور شہزادہ قاسم. ایک نام کے بارے میں صحیح معلوم نہیں. عزاداران امام، بس یہ 6 بچے آئے، اور سب سے چھوٹے پزن امام حسن کے عبداللہ اصغر ہے. یہ کربلا کے وہ شہید ہیں جو شہزادہ علی اصغر کے بعد شہید. بچوں میں ان کا شمار ہے، کربلا میں بہت سارے بچے تھے، وہ بچے بھی تھے جو یتیمان مسلم کہلاتے ہیں. اور واقعہ کربلا شب عاشور کے بعد جو رات آئے شام غریبہ، اس میں یہ بچے کوفہ کی طرف بھٹک کر چلے گئے اور کوفہ میں شہید ہوئے. ایک بچہ عبداللہ اصغر بھی ہے جو اس وقت کے جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، مولا کس طرح سے گھوڑے سے زمین پر آئے تھے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تینوں طرف سے حملہ تھا، کہیں سے تلوار کی ضرب تھی، کہیں سے نیزوں تھے، کہیں سے تیر تھے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا تو وہ پتھر مارا. امام مظلوم گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے تھے، مولا دینے طرف سے زمین پر آ گئے تھے. اس عالم میں امام حسن کی یہ نشانی عبداللہ اصغر جو کربلا میں امام حسین سے پہلے آخری شہید ہے. ایک مرتبہ اس بچے سے دیکھا نہ گیا، چچا کی نصرت کے لیے بھاگا ہوا خیمے سے باہر آ گیا، چچا کی طرف دوڑ رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ امام حسین کی نگاہ جب بچے پر پڑی تو امام نے بی بی زینب کو بلایا، زینب کو صدا دی، زینب بچے کو روک لو. جناب زینب نے عبداللہ اصغر کے دامن کو پکڑا، لیکن بھتیجا تڑپ رہا تھا، دامن چھڑا کر بھاگ گیا. امام کے سینے پر جا کر یہ بچہ لیٹ گیا. حسین کا زخمی سینہ، 11 سال کا بھتیجا، امام مظلوم بچے کو دیکھ رہے، بچے کو دعا دے رہے، بچہ گریا کر رہا. اسی اثنا میں ایک ظالم آگے بڑھا، معصوم بچے نے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو بچانا چاہا، تلوار کی وار نے بچے کے ہاتھ کو پھٹا کر دیا. بعض جگہوں پہ لکھا ہے بچے نے دوسرا ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کر دیا. ایک تیر عبداللہ اصغر کے ہاتھ میں بے وسہ ہوتا ہوا
کروں، یہ امام حسن کی وہ نشانی ہے جس کو بنی ہاشم میں چاند کی طرح سمجھا جاتا ہے، ہمارا سلام اس جوان کے جذبے پر جس کو شب عاشور یہ فکر لاحق ہے کہ کل شہدا کے دفتر میں میرا نام ہوگا یا نہیں۔ جب قاسم نے چچا سے سوال کیا اب مجھے کل شہدا میں میرا بھی نام ہوگا، تو امام نے بچے کی آزمائش کے لیے سوال کیا، قاسم یہ بتاؤ تم ماں کو کیسا دیکھتے ہو، ماں کو کیسا پاتے ہو؟ تو 13 سالہ جوان کہہ رہا لا من الحسن، چچا جان شہد سے زیادہ شیر۔ امام مظلوم نے اس وقت یہ جملہ کہا، قاسم کل دفتر شہدا میں تمہارا بھی نام ہے، بننے علی اصغر کا بھی نام۔ بچہ روزے عاشور آ گیا، روایت کہتی ہے امام حسین نے بہت مشکل سے قاسم کو مرنے کی اجازت، جب شہزادے قاسم آ کر اتنے جہاد لیتے تو امام حسین کہتے قاسم بیٹا کیسے ایک چاند سے چہرے کو اپنے بھائی کی نشانی کو مرنے کی اجازت دے دوں؟ روایت کہتی ہے قاسم نے ہاتھوں کو جوڑا، چچا کے ہاتھوں کو چوما، کبھی پاؤں میں پڑ گئے، چچا اس نے جہاد دے دیجیے، چچا اب زندگی تنگ ہو گئی، چچا میں کیوں کر مرنے کی اجازت طلب نہ کروں جبکہ آپ لڑنا میں گرے ہوئے، آپ کے مددگار کم ہے؟ امام نے اجازت دی، قاسم مقتل میں روانہ ہوئے۔ ازادار و روایت تھی عربوں کے درمیان جب بھی کوئی یتیم بچہ لڑنے کے لیے جاتا تھا تو اس کے کرتے کو چاک کر دیا جاتا تھا، امام حسین نے قاسم کے کرتے کو چاک کیا، قاسم کے سر پر ایسے امامہ رکھا کہ دونوں جانب سے تحت الحرق لٹک رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے جب یہ 13 سالہ نوجوان مقتل میں داخل ہوا تو لگا گویا کوئی چاند کا ٹکڑا آ گیا، خدا کی قسم بچہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کے پیر رقابوں پر نہیں پہنچ رہے تھے۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، حمید راوی ہے، راوی کہتا ہے میں غلط نہیں کہتا کہ اس کے بائیں پاؤں کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہوا، بچہ اتنا چھوٹا ایسے نہیں پہن سکتا۔ ازاداروں لیکن جیسے ہی مقتل میں داخل ہوا آخر علی کا پوتا ہے، حیدر کرار کی نشانی ہے، تاریخ نے لکھا ہے 35 ملائین کو واصل جہنم کیا۔ لیکن جب قاسم زخموں سے چور ہو گئے تو ایک مرتبہ قاسم جی نے پرست زمین پر آئے، قاتل قاسم ہے جس نے قاسم کے سر پر وار کیا تھا، جب یہ وار ہوا قاسم گھوڑے پر نہ ٹھہر سکے، چچا کو آواز دی یا اماں حاضرک دی، چچا بھتیجے کی مدد کے لیے آئے۔ امام حسین نے جیسی آواز سنی تاریخ گواہ ہے، شیخ عباس کنبھی لکھتے ہیں مقتل شہید مطہر میں شیخ مفید نے لکھا کہ بس اس صدا کو سن کر حسین ایسے مقتل کی طرف روانہ ہوئے جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف جاتا۔ امام مظلوم پہنچ گئے، قاتل قاسم وہی موجود تھا، امام نے اس پر وار کیا، جب وہ چلا رہا اپنے ساتھیوں کو آواز دی تو گمسان کا رد پڑ گیا، دائیں جانب کے گھوڑے بائیں جانب، بائیں جانب کے گھوڑے دائیں جانب، قاسم اپنی زندگی میں پامال ہو گئے۔ ادھر پرسا دیجئے قاسم کی ماں کو، بیوی زینب کو، جناب سیدہ کو، ان کے پوتے کا پرسا دیجئے، امام زمانہ کو، اس نوجوان کو پرسا دیجئے۔ ادھر بس امام نے حضرت قاسم کے جنازے پر بیٹھ کر ایک جملہ کہا، قاسم تمہارے چچا پر یہ وقت اس لیے پڑا، آج تمہارے چچا کے دوست کم ہے دشمن زیادہ، کس طرح سے میرے مولا نے اس جنازے کو اٹھایا ہوگا جس کے جوڑ بند جدا ہو گئے، قاسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، دونوں کی ٹانپوں کے نشان جنازے پر تھے، امام مظلوم نے جب حضرت قاسم کے سر کو اپنے سینے سے لگایا، عمید راوی یہ کہتا ہے کہ جنازے کے پاؤں زمین پر خط کھینچ رہے تھے، 13 سالہ بچہ جس کے پیر رکابے نہیں پہنچتے تھے، اس کا جنازہ اتنا دراز ہو چکا تھا کہ پیر زمین پر خط کھینچ رہے تھے۔ سیعلم الذین سلموا ایام انقلبی انقلبون، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، خداوندہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو اس فرش عطا کے تصدق میں بخش دے۔ پروردگارا جتنے مومنین و مومنات التماس سے دعا کہتے ہیں، خدایا جو جائز حاجات رکھتے ہیں پروردگارا ان کی حاجات کو مقبول فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو جو مومنین و مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ منورہ، نجف اشرف، کربلا معلی، شام و ایران کی زیارات سے کل مومنین و مومنات کو فیضیاب فرما، پروردگارا بحق محمد و آل محمد، بحق شہزادِ قاسم، تمام وہ نوجوان جو اس وقت عزاداری امام حسین میں خدمت کر رہے ہیں، جو اسکاؤٹس کے نوجوان ہیں، جو کہیں پر بھی عزاداری کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، پروردگارا ان کی جانوں کو بحق شہزادِ قاسم محفوظ فرما، بارِ الٰہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں، جو لوگ عزاداری میں اپنی مال سے خدمت کر رہے ہیں ان کے مال میں وسعت عطا فرما، پروردگارا جو لوگ اپنی جان سے خدمت کرے ان کو صحت و تندرستی سے نواز، پروردگارا بحق محمد و آل محمد جو لوگ عزاداری میں اپنے علوم سے خدمات کرے ان کے علوم میں اضافہ فرما، صاحبان علم کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، ہمیں ویسی عزاداری بنانے کی توفیق دے جس سے جناب سیدہ امام زمانہ راضی و خوشنود ہو، امام کے ظہور میں تاجیل فرما، بار الہ ہمیں ان کاموں سے محبت کرنے کی توفیق دے جس سے ظہور امام زمانہ میں تاجیل ہو سکے، پروردگار ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق دے جس سے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی ہے، ہر گھر سے گناہ لہو لعب کے آلات کو پاک کر دے، بار الہ ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔